المظلومين الذي أغضب الله عنهم الحساب وصفرهم تفجيرا ولعنة الكلمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صلوات. خداوند عالم نے انسان کی طبیعت، اس کی فطرت اور اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک تجارت کی آفر کی ہے، ایک کاروبار کی رہنمائی کی ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت اور ایسا کاروبار نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، مال و جان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں قربانی اور کوشش اور جہاد کرنا، یہ تجارت ہے. اور اس کے مقابلے میں تمہارے گناہوں کو ہم بخش دیں گے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس میں ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں تمہارے لیے پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، رہائش ہوگی. اور یہی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی اور تمہاری فتح ہے. خداوند عالم نے انتہائی اہم تجارت کی طرف انسانی ذہن کو موڑا ہے اور اسے نفع اور نقصان کی بات بتا دی ہے کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے. یہاں پر صاف صاف اعلان ہوتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اور قرآن کی آیت جو ہے اس میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. عزیزان گرامی، آیت کی نزاکت کو سمجھیے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ جو صاحبان ایمان ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. یعنی خدا ہر ایک کو یہ تجارت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس تجارت کی اطلاع، اس تجارت کی واقعیت اور اس تجارت کی طرف رہنمائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان ایمان. یعنی اگر کوئی غیر مومن، اگر کوئی اسلام سے بیگانہ تجارت کرنا چاہے تو وہ خدا کی تجارت میں شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شرائط ہیں, کون فارم بھر سکتا ہے کون نہیں بھر سکتا, کون شریک ہو سکتا ہے کون شریک نہیں ہو سکتا. تو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, حال ادلکم علی تجارت. بقیہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہیں, میں نے چند دنوں کے اندر اتنی دہرائی ہیں کہ ہو سکتا ہے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں. تو خطاب ہے ایمان والوں سے, خطاب ہے مومنین سے, خطاب ہے خدا کے اوپر یقین رکھنے والوں سے. دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام, قسم ہے زمانے کی, الانسان, الانسان کا مطلب جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے, سارے انسان سب لفی خسر, گھاٹے میں ہیں. انہ بھی ہے اور لفی بھی ہے, اہل علم کا مجمع ہے, لہذا مجھے اپنی بات کہنے میں زیادہ آسانی ہوگی. انہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی بات میں اگر اہمیت پیدا کرنا ہو, تاکید کرنا ہو, تو لفظ انہ استعمال ہوتا ہے. اور لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان الانسان یعنی بے شک, بے تحقیق, یقیناً انسان لفی خسر, گھاٹے میں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے انسان 1400 سال پہلے والے ہوں یا 1400 سال کے بعد والے ہوں, آدم کے زمانے والے ہوں یا آدم کے بعد والے ہوں, نوح کے زمانے والے ہوں یا نوح کے بعد والے ہوں, ابراہیم کے زمانے والے ہوں یا ان کے بعد والے ہوں, یعنی کسی زمانے کے انسان ہوں, جن جن کے اوپر انسان ہونا صادق آتا ہے لفی خسر, وہ گھاٹے میں ہے. پروردگار انہوں نے کون سا قصور کیا ہے جو یہ گھاٹے میں ہے؟ سب گھاٹے میں ہے کا نہیں, انسان سب گھاٹے میں ہے, مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں, جو عمل صالح انجام دیتے ہیں, جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں, وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. خدا نے قرآن میں قسم کھائی ہے. قسم بعض اوقات بات میں بدل پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے, بعض اوقات اپنی سچائی کو سامنے والے کے لیے ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. تو خدا پہلے سے صادق ہے, لہذا قسم کھانے کا مطلب اپنی صداقت کا اعلان نہیں ہے, قسم کھانے کا مطلب ہے بات میں وزن پیدا کرنا. ہم کوئی بات یوں ہی سنتے ہیں, اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر کسی نے قسم کھا کے کوئی بات کہی تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کون سی اہم بات کہی جا رہی ہے. تو خدا نے کس چیز کی قسم کھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے عصر کے وقت کی, قسم ہے دہر کی, قسم ہے وقت کی. مختلف تفسیریں ہیں, آپ کتابوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا. خدا نے قسم کھائی, کس بات کی قسم کھائی؟ کہ انسان گھاٹے میں ہے, سب انسان گھاٹے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, اچھے اعمال انجام دیتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں, جو حق کو سب کی وصیت کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. عزیزان گرامی, جہاں عصر پایا جاتا ہے وہاں گھاٹے کا امکان بھی پایا جاتا ہے, لیکن ایک وہ زمانہ ہے جو عصر سے آگے بڑھتا ہے, صاحب العصر تک پہنچتا ہے. الا الذین آمنوا, اب جب ایمان کی دولت ہاتھ میں آ گئی, ہمارے صالح کی دولت ہاتھ میں آ گئی, حق و صبر کی وصیت اور نصیحت کی دولت ہاتھ میں آ گئی, نہیں ہے اب یہ مومن ہے, انسان نہیں ہے. جب تک انسان تھا گھاٹے میں تھا,
لیکن اب انسان نہیں ہے, صاحب ایمان ہے. کس چیز میں اس کو گھاٹے کے سودے سے نکال کے منفعت کے مرحلے میں پہنچا دیا, اس چیز کا نام ہے ایمان, اس چیز کا نام ہے عمل صالح, اس چیز کا نام ہے حق و صبر کی وصیت. عزیزو, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایمان انسان کو اونچا کر دیتا ہے, انسان کی بھی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں. ایمان والا صاحب مرتبہ ہوتا ہے, ایمان والا صاحب عظمت ہوتا ہے, ایمان والا صاحب فضیلت ہوتا ہے. ایمان والا کبھی اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور کبھی ظاہر کرتا ہے, لیکن چاہے چھپائے چاہے ظاہر کرے صاحب فضیلت رہے گا. اور جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی خدا کے نگاہ میں تقرب ہوگا, ویسا ہی خدا کی نگاہ میں اس کا مقام ہوگا, اس کا درجہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں, ایمان کے درجے کو, اس کے مرتبے کو پہچانوانا چاہتے ہیں. میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, انتہائی اہم واقعہ ہے جو ہمارے عبرت کے لیے اور ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے. پانچویں امام رسول کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے سوال کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ کیسا یہ صحابی ہے, کتنا اونچا یہ آدمی ہے جس سے سوال کر رہے ہیں امام. دو لفظیں اس صحابی کے سلسلے میں عرض کر دوں تاکہ بات کا وزن ظاہر ہو جائے. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی ہیں, یعنی حضور کے زمانے میں حضور کے ہم سن و سال رہے ہوں گے, حضور کی بزم بیٹھتے تھے, ان سے روایتیں نقل کرتے تھے, ان کی گفتگو سنتے تھے, رسول کے کام بھی کر دیا کرتے تھے. بہرحال ایک دوستانہ ماحول تھا حضور کے ساتھ, اور اتنی عظمت تھی حضور کی نگاہ میں اس صحابی کی کہ بہت سی روایتیں خود جناب جابر سے مروی ہیں. حتیٰ وہ حدیث کے ساتھ جو آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کے برکت حاصل کرتے ہیں, وہ بھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک آیت کی تفسیر میں, آیت ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب جابر نے کہا کہ خدا کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں, رسول کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں, لیکن یا رسول اللہ یہ صاحبان امر کون ہیں, اولی الامر کون ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ صاحبان امر میرے بعد علی ہیں, علی کے بعد حسن ہیں, حسن کے بعد حسین ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں آپ ینابع المودع میں جا کے شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب, مشہور و معروف کتاب ہے, اس میں یہ پوری فہرست پا سکتے ہیں. حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد علی ابن الحسین, اور علی ابن الحسین کے بعد محمد باقر. جب یہ نام پہنچا کہا جابر تم اتنے دن زندہ رہو گے کہ پانچویں رہبر کا زمانہ پالو. جب پانچویں رہبر سے ملاقات کرنا تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. آپ تصور فرمائیے کہ رسول نے اپنے صحابی کے ذریعے اپنے پانچویں وصی محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہلایا, اور جابر اپنی ذمہ داری کو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہاں ہے محمد باقر, یا باقر یا باقر, وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا باقر باقر کہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک امانت ہے جناب جابر کے پاس جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس امام تک جس کے لیے رسول اللہ نے دی. تو اب جناب جابر انہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا، انہوں نے مولا کائنات کا زمانہ دیکھا، انہوں نے امام حسن کا زمانہ دیکھا، انہوں نے امام حسین کا زمانہ دیکھا، انہوں نے سید سجاد کا زمانہ دیکھا۔ کتنا اہم صحابی پیغمبر ہے امام باقر تک پہنچے۔ جب امام باقر تک پہنچے تو امام نے ان کا سلام قبول کیا اور رسول اللہ کے اوپر درود و سلام بھیجا۔ یہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں۔ یہاں پر میں جس مرحلے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو موڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب جابر کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں ہمارے پانچویں امام۔ کہا جابر تمہاری شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے، تم نے معصومین کی صحبت اختیار کی، رسول کے صحابی رہے، علی کا زمانہ دیکھا، حسن و حسین اور سید سجاد کی معیت میں رہے اور تم ہمارے ساتھ بھی فیض حاصل کر رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی، تمہارے زہد و تقویٰ کی منزل کیا ہے؟ عزیزو سوال سے ہر ایک کو گھبراتا ہے۔ کم مولا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ کو دل کے حالات سے واقف ہیں، آپ ذہن میں پیدا ہونے والے تصورات سے واقف ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ مولا میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں زبان کھولوں کا نہیں جاتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کس منزل کے اوپر پہنچا۔ آپ تصور کیجئے، پوچھنے والا امام، بتانے والا صحابی پیغمبر، امام دل کے حالات سے واقف ہوتا ہے، امام پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارا ایمان کس منزل پہ ہے، تمہارا زہد و تقویٰ کس منزل پہ ہے۔ کام مولا آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے جھجھک محسوس ہوتی ہے، آپ سے کیسے عرض کروں، لیکن جب حکم امام ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہارے ایمان کی منزل کیا ہے؟ کہا مولا اب اس منزل تک پہنچا ہوں کہ مجھے بیماری صحت مندی سے اچھی لگتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھے بیماری صحت مندی کے مقابلے میں اچھی لگتی ہے، مجھے فقیری دولت مندی کے مقابلے میں اچھی لگتی ہے، مجھے موت زندگی کے مقابلے میں اچھی لگتی ہے۔ جابر نے کیا کہا؟ عزیزو اگر ہم سے کوئی سوال ہوتا اور ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولتے تو اس سے آگے نہ بڑھتے۔ اگر ہم بہت بڑھ چڑھ کے جواب دیتے، بہت بڑھ چڑھ کے اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے تو اس سے آگے نہ بڑھتے۔ جابر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے امام کے مقابلے میں، امام کے سامنے، مولا بیماری اچھی لگتی ہے، مولا فقیری اچھی لگتی ہے، مولا موت اچھی لگتی ہے، بہت بڑی بات کہی۔ لیکن امام نے کہا بس، ہائے کیا عظمت ہے ایمان کی۔ کہا بس تمہاری منزلت ایمان یہیں تک پہنچی ہے۔ کہا مولا جو تھا کہہ دیا، جہاں تک میرا ایمان پہنچا تھا میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ آپ دل کے حالات سے واقف، آپ ذہن میں اٹھنے والے تصورات سے آگاہ۔ مولا آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یقیناً جابر نے جو کچھ کہا تھا وہی کہا تھا جو ان کا دل چاہتا تھا۔ مولا میں موت کو پسند کرتا ہوں زندگی کے مقابلے میں، مولا میں فقیری کو پسند کرتا ہوں دولت کے مقابلے میں، مولا میں بیماری کو پسند کرتا ہوں صحت کے مقابلے میں۔ جابر نے اپنے ایمان کی کتاب کھول کے رکھ دی، امام باقر کے ماتھے کے اوپر شکن ہے، پیشانی کے اوپر شکن ہے، بس
بس یہی تک پہنچے. اتنے معصوم کی رفاقت کے بعد بھی یہی تک.
کیا مولا
جو کچھ سامنے بیان کر دیا, اب بتائیے آپ کی منزلت ایمان کیا ہے؟
بڑا عجیب مرحلہ ہے.
ابھی تک امام باقر جابر سے پوچھ رہے تھے, صحابی پیغمبر سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارا ایمان کس درجے پہ پہنچا. جابر نے بیان کر دیا, امام کے امتحان میں ناکام ہو گئے. جابر ناکام ہو گئے. سوچئے گا اس کو گھر جا کے, ہماری منزلت ایمان کیا ہے, ہم کتنی مرتبہ ناکام ہوتے ہیں, یہ فیصلہ ہم خود کریں گے. جابر ناکام ہو گئے. کہا جابر بس یہی تک پہنچے. کہا مولا بتائیے آپ کی منزلت ایمان کیا ہے. کہا جابر یہ میں کہاں سے سیکھا, یہ تمہاری گفتگو میں کہاں سے آ گیا کہ میں پسند کرتا ہوں, میں بیماری کو پسند کرتا ہوں, میں فقیری کو پسند کرتا ہوں, میں موت کو پسند کرتا ہوں, یہ میں کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھو یہ میں غرور کی علامت ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. کہا مولا آپ کی منزلت ایمان کیا ہے؟ کہا میں پسند نہیں کرتا ہوں, وہ پسند کرتا ہے. اگر ہمارے لیے زندگی پسند کرتا ہے تو ہم زندگی پسند کرتے ہیں, ہمارے لیے موت پسند کرتا ہے تو جان شہادت پی لیتے ہیں, ہمارے لیے دولت پسند کرتا ہے تو دولت پسند کرتے ہیں, اگر فقیری پسند کرتا ہے تو فقیری پسند کرتے ہیں. ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے, ہم تو خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہیں. صلوات پڑھے محمد وال. جابر میں پسند کرتا ہوں, خدا کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند, یہ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ یہ میں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ عزیزان گرامی, جابر نے اپنا ایمان ظاہر کیا, امام نے اپنے ایمان کی جھلک دکھائی, تسلیم ہے امام باقر. اور یہ ایک امام نہیں بلکہ پورا سلسلہ خدا کے مقابلے میں تسلیم. گویا اپنے کردار سے دونوں آواز دے رہے ہیں کہ ابھی صحابیت ایمان کی راہ میں ہے. چاہے کئی اماموں کے ساتھ رہے, چاہے کئی اماموں کے ساتھ رفاقت کرے, لیکن ابھی راستے میں ہے, اسے منزل نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ میں کہاں سے آ گیا؟ میں پسند کرتا ہوں. میں پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں تسلیم نہیں ہیں. اگر خدا ہمارے لیے کچھ پسند کرتا ہے تو ہم بھی پسند کرتے ہیں, اور اگر خدا ہمارے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں. یعنی ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ان کے قلب اتنے صاف ہیں کہ اس قلب کے اوپر مرضی پروردگار کی تجلی کا عکس آتا ہے, جو وہ کہتا جاتا ہے یہ کرتے جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اور جب قلب اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ مرضی الہی کا اس میں دکھائی دینے لگتا ہے, تب آیت آواز دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک. اب یہ اس لائق ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا جائے, یہ نفس مطمئنہ بن گیا ہے. عزیزو حالات کا تقاضا, وقت کا تقاضا, تاریخ کا تقاضا, ٹائم کا تقاضا مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. شب عاشور آ گئی, بڑی محترم رات, میں آپ کی خدمت میں شب عاشور کے مصائب کی طرف اشارہ کروں گا, اور جناب علی اصغر کی مصیبت کے ایک مرحلے سے گزروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت یہ فرما لیں کہ آج کی رات جیسے ہر سال شب بیداری ہوا کرتی تھی, ویسے ہی شب بیداری ہوگی, مجالس کا سلسلہ رہے گا, اعمال کیے جائیں گے, مولانا تشریف لا چکے ہیں. اسی طریقے سے کل دن میں 11 بجے عمل
عمل کیے جائیں گے، نماز ظہرین باجماعت ہوگی اور اس کے بعد مجالس کا سلسلہ ہوگا، پھر پاکہ شکنی کا اہتمام ہے، اس کے بعد مغربین کی نماز باجماعت ہوگی اور نماز کے بعد مجلس شام غریبہ ہوگی جو اس پروگرام کی آخری مجلس ہوگی. آپ حضرات رات میں بھی شرکت کریں اور کل دن میں بھی تشریف لا کر کے ثواب دائرہ میں حاصل کریں. عزیزان گرامی، شب عاشور ایک تاریخی رات، ایک قیمتی رات. کتنی قیمتی رات ہے اس کا اندازہ حسین سے، ان کے بیان سے کیا جا سکتا ہے. میرے بھیا عباس، جا اور جا کر کے ان اشقیا سے ایک رات کی مہلت لے لو. عزیزو، کتنے مشکل سے عباس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوگا رات کی مہلت لینے کے لیے. سوال کریں، تلوار چلا کے مہلت چھین لینا یہ آسان کام ہے، لیکن زبان کھول کر کے مہلت مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن عباس اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مولا نے کہا ہے تو میں جاؤں گا، مولا نے فرمایا ہے تو میں مہلت مانگنے کے لیے جاؤں گا. اور سنیں گے کہ یہ مہلت بھی اس لیے نہیں ملی ہے کہ حسین کو لشکر میں عبادت کرنے کے لیے مہلت دی ہو، نہیں. اگر ان کو یہ پتا چل گیا ہوتا کہ نہیں کل وہی نتیجہ ہوگا اور حسین بیعت نہ کریں گے تو وہ کبھی مہلت نہ دیتے. ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے ایک رات حسین کی سمجھ کو، حسین کی فکر کو بدل دے اور حسین یزید کی بیعت کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. اس لیے حسین کو ایک رات کی مہلت دے دی. لیکن معلوم ہے کہ اس قیمتی رات کو حسین نے کیسے گزارا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رات بھر حسین کے خیموں سے ایسی ہی آوازیں آتی رہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. ایسی تلاوت قرآن کی آواز، مناجات کی آواز، دعاؤں کی آواز. لشکر آدھا سنتا رہا، رات گزرتی رہی. حسین نے سب کو ایک جگہ جمع کیا. جانتے ہیں کیا کیا؟ جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ پڑھا اور خطبے میں اعلان کیا، میرے چاہنے والوں، میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ پوری فوج صرف ایک سر حسین کے لیے آئی ہے. اگر حسین کا سر مل گیا تو پھر یہ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، کسی کا تعاقب نہیں کریں گے. لہذا تم میں سے جو جانا چاہے میری طرف سے اجازت سے چلا جائے. کوئی نہ اٹھا. ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے سامنے پہ جاتے ہوئے لوگوں کو شرم و حیا محسوس ہو. امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، چراغ بجھا دیا، کہا جاؤ، میں نے چراغ بجھا دیا، اب شرم و حیا بھی ہمارے تمہارے درمیان میں حائل نہیں تھے، جاؤ، خدا حافظ. یہ نہ سمجھنا کہ یہاں سے جانے والے کی نجات کا ضامن نہیں ہوں، نہیں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، جاؤ، چلے جاؤ. عزیزو، تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلا تو سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے. بس ایک فرق تھا کہ سب کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ جگہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھے تھے. کہا اچھا، تم پھر بھی نہیں گئے؟ اگر تم چاہو تو میرے اعزہ میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ پاس غازی کھڑے ہوئے آواز دی، مولا اب اس سے زیادہ امتحان نہ لیجئے، اے آقا آپ کے پاس زندگی کے اوپر لعنت ہے. آپ کو چھوڑ کر کے ہم زندہ رہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اصحاب نے آواز دی، مولا اگر 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے جسم کو جلا کے خاکستر بنا دیا جائے، اسے فضاؤں میں بکھیر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے اور آپ کی مدد سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات مکمل ہو گئی. امام پھر کھڑے ہوئے، آواز دی، خدا کی قسم جیسے صحابی مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا علی کو ملے ہیں، نہ میرے بھیا حسن مصطفیٰ کو ملے ہیں. خدا تمہیں شہادت مبارک کرے. اے حبیب تم بھی شہید ہو گئے، اے زہیر تم بھی شہید ہو گئے، مسلم ابن اوس جا تم بھی شہید ہو گئے. ایک ایک کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد اعزاز میں سب کا نام لیتے ہیں. عزیزو مجھے تفصیل سے مصائب عرض نہیں کرنا، اس لیے کہ پوری رات پڑی ہے، علماء و ذاکرین تشریف لائیں گے اور آپ ان سے مصائب سنیں گے اور مصاب ہوں گے. خدا سے دعا کیجئے گا کہ خدا ہمیں مزید عزائے حسینی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری ان چند قطروں اور چند آنسوؤں کو قبول فرمائے. یاد رکھیے یہ عاشور، یہ شب عاشور بڑی قیمتی، بڑی عظمت والی، بڑی حیثیت والی ہے. عزیزو حسین نے امتحان لے لیا، مطمئن ہو گئے، اس کے بعد اب ایک کے خیمے کا چکر لگا رہے ہیں. کبھی کسی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی کسی خیمے میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے مقتل کا رخ کیا، مقتل کی طرف جانے لگے، ایک چاہنے والے نے دیکھ لیا، بغیر اطلاع کے دبے قدموں پیچھے چلنے لگا. تھوڑی دور گئے تھے امام، آواز دی، نافے آ جاؤ، تم بغیر بتائے کیسے آ رہے تھے؟ کہا مولا اجازت اس لیے نہیں دی کہ کہیں آپ منع نہ کر دیں، اور دل اس لیے مان نہیں رہا تھا کہ آپ لشکر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں کوئی ناخوشگوار حالات نہ پیش آ جائیں. مولا آپ کی محبت میں آ رہا تھا، کوئی دوسرا ارادہ نہیں تھا. ایک مرتبہ امام نے ہاتھ پکڑا، آؤ ہمارے ساتھ آؤ. عزیزو سنیں گے، نافے کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے لے چلے. دیکھو یہ جگہ وہ ہے جہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں قاسم شہید ہوں گے. اے نافے وہ جو سامنے بلندی دکھائی دے رہی ہے، وہاں پر میں اپنے سسماہ علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے آؤں گا اور سوال یاد کروں گا اور تیر لگے گا. اے نافے فرات کا کنارہ دیکھ رہے ہو، وہاں میرا 32 برس کا بھائی اپنے شانے کٹا کے آرام کرے گا. اے نافے وہ جو نصیب دیکھ رہے ہو، وہ جو نصیب دیکھ رہے ہو، عزیزو نافے کو امام حسین متوجہ کر رہے ہیں اور نافے بار بار گھبرا کے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اے نافے ارے میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم میری بات نہیں سن رہے ہو. کیا مولا کیا کروں؟ ارے آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. اے آقا آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا. آقا آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ مقامات شہادت دکھا رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، لیکن ایک رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دکیاری ماں اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے. مولا یہ آواز بے چین کی دے رہی ہے، مولا پتہ نہیں کون بیوی اور رو رہی ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے نافے ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے میری ماں فاطمہ زہرا، انہوں نے جنت چھوڑ دی، مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، واہ حسینہ اجرکم علی اللہ جزاکم خیر الجزا. اے نافے یہ جو نصیب دیکھ رہے ہو یہی تمہارے امام کا سرتن سے جدا کیا جائے گا. نافے کے آنسو نہ رک سکے، امام نے مسئلہ سمجھی، ہاتھ پکڑا واپس آئے. اب جو واپس آئے تو کہیں اور نہ گئے، جناب زینب کے خیمے میں گئے، چاہنے والا خیمے کے در پہ بیٹھ گیا، بھائی کو بہن نے دیکھا، بھیا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اے بھیا چاہنے والوں کی تاریخ اچھی نہیں رہی ہے، میں نے نانا کے صحابیوں کو دیکھا، میں نے بابا کے ساتھ اصحاب کو دیکھا، میں نے بھیا کے چاہنے والوں کو دیکھا، اے بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما تو لیا ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان قتال میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. بس عزیزو اس جملے کا سننا تھا، نافے نے اپنے سر سے امامہ پھینک دیا، آئے اے حبیب ارے تم بیٹھے ہو، اے زہیر ارے تم بیٹھے ہو، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں، آؤ چل کے فاطمہ کی لاڈلی کو اپنی وفا کا یقین دلا دے. چاہنے والے آئے، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا، نیام کو توڑ کے پھینکا، گھٹنوں کو ٹیکا، تلوار کو گلوں پہ رکھا، اے فرزند زہرا شہزادی سے کہہ دیجئے یا تو ہماری وفا پہ اعتماد کرے یا ہمیں حکم دے اپنی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینک دے. عزیزو زینب کا تڑپتا ہوا دل ٹھہرا، زینب نے دعائیں دی، ہاں کیوں نہ ہو، جب صحابی ہو چاہنے والے ہو تو یقیناً دل کو ڈھارس مل جاتی ہے، تسلی مل جاتی ہے. زینب نے بہت دعائیں دی، زینب نے بہت دعائیں دی عزیزو، حسین نے اصحاب کو واپس کیا، یہی وجہ ہے کہ حسین نے اور زینب نے اصحاب حسینی کو قدم قدم کے اوپر یاد کیا. جب وہ منزل آتی ہے کہ حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں کہ زینب تم پر ہمارا آخری سلام، ام کلثوم تم پر آخری سلام، رقیہ تم پر آخری سلام، رباب سکینہ ماں کی کنیز فضا تم سب کو آخری سلام. سلام کر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بیویوں کو معلوم ہے کہ اب کون جا رہا، ابھی تک جو بھی جاتا تھا اس کی خبر حسین لاتے تھے، لیکن اب حسین جا رہے ہیں ان کی خبر کون لے کے آئے گا. عزیزو حسین رخصت ہو رہے ہیں، زینب کو آواز دیتے ہیں، زینب میں جا رہا ہوں، لیکن ان بچوں سے خبردار رہنا، ان بچوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری، ان بچوں کو سنبھالنا تمہارا کام. اے زینب اب تم زینب نہیں، اب حسین ہو، اب زینب نہیں عباس ہو، تمہیں حفاظت کرنی ہے، ان بچوں کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں. عزیزو حسین رخصت ہو کے میدان میں جاتے ہیں اور میدان میں جا کے استغاثہ کرتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیثین یغیثنا. عزیزو ادھر آواز استغاثہ بلند ہوئی، ادھر خیمے میں رونے کا ایک شور برپا ہوا. حسین متوجہ ہوئے، یہ رونے کا شور کیوں برپا ہو رہا ہے؟ گھوڑے کو موڑ کے آئے، اے زینب میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میری زندگی میں ماتم نہ کرنا، میری زندگی میں نہ رونا، میں ابھی زندہ ہوں، یہ رونے کا کیا سبب؟ کہا بھیا میں نہ روتی، لیکن آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر کو، لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے۔ حسین گئے، جھولے کو دیکھا، قریب پہنچے، جھک کے علی اصغر کی حالت کو ملاحظہ کیا، بچہ بالکل نحیف و نزار، اب اس میں طاقت نہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، نیلے ہونٹوں کو دیکھا، آنسو ضبط نہ ہو سکے، بچے کے رخسار پر حسین کے آنسو گرے، ارے بچہ سمجھا پانی ہے، منہ کھول دیا، حسین کے کلیجے پہ چھری چل گئی، جلدی سے بچے کو اٹھایا، گلے سے لگا لیا، اے میرے لال، ارے میں تمہارے لیے پانی کا اہتمام نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، بچے کو سینے سے لگایا، ابا کا دامن ڈالا، سینے سے باہر نکلنے لگے، ماں کو دیکھا سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے۔ ایک دفعہ ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا، ارے جو کوئی جاتا ہے واپس نہیں آتا، اس میدان میں علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں، مولا خیال رکھیے گا۔ پھر ممکن ہے خیال آیا ہو کہ نہیں، حسین سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، ایک بلندی کے اوپر آئے، لشکر والے متوجہ ہوئے، کہا اے قوم جفاکار، اگر تیری نگاہ میں حسین کا کوئی گناہ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اگر اس کو 2 قطرے پانی کے دے دو گے تو تمہاری فرات کم نہ ہو جائے گی، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ کئی دن سے بھوکا پیاسا۔ عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ شاید یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بچے کے بہانے پانی پی لوں گا۔ امام نے جلتی ہوئی ریت کے اوپر بچے کو لٹایا، آواز دی، اگر یقین نہ ہو تو تم میں سے کوئی صاحب اولاد آ کے 10 قطرے پانی اس کے منہ میں ڈال دے، ارے میں پانی نہ پیوں گا۔ تھوڑی دیر پر انتظار کیا، لیکن جب کوئی آگے نہ بڑھا تو آگے بڑھ کے خود علی اصغر کو اٹھا لیا، اے میرے لال، ارے تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تباہ کرو۔ عزیزو، اس مرحلے پر حسین نے ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، بہت روئیں گے آپ، یہ ذاکری نہیں ہے، حسین کا جملہ ہے، آپ مال استفتین میں اسرار الشہادہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایک جملہ، عجیب و غریب جملہ، امام فرماتے ہیں الا ترونہ کیف یتلذذ، تم دیکھ نہیں رہے ہو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ بچہ کیسے بے چین ہے؟ عزیزو، جب تک میں یہ تلزہ کے معنی آپ سے نہ بتاؤں گا، آپ متوجہ نہیں ہو پائیں گے کہ حسین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تلزہ کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بے چینی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بے چینی کیسی ہوتی ہے؟ کرتی ہے، اچھل اچھل کے اپنے کو پانی، اور جب اس میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کروٹ بدلتی ہے۔ اب کر
کروٹ بدلنے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی منہ بند کرتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے. یا تلزا کا لفظ کہہ کے حسین نے کہا علی اصغر میں اب تڑپنے کی بھی طاقت نہیں ہے, کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہے. یہ بچہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے. بس یہ سننا تھا پورے لشکر والے رونے لگے. ہرملا کا تیر چلا علی اصغر کے گلے پہ لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. واہ علی اصغر واہ حسینہ واہ اکبرہ.